بدھ 6 دسمبر کے سیروین کے ساتھ امبر خیری کا سلام. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے یروشلم یا بیت المقدس کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرنے کے متوقع اعلان پر عالم عرب میں شدید غصہ. فلسطینی رہنما برغوتی نے کہا اب امریکہ کا کوئی کردار نہیں رہا.
The United States does not exist anymore as a mediator. They should forget about that.
تفصیل عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے, نادیہ سلیمان سے خبریں سنیے. امریکہ کے اعلی حکام کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ آج یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کر لیں گے. احوال جانیے تابندہ کوکب سے.
اعلی امریکی حکام کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ وزارت خارجہ کو حکم دیں گے کہ وہ امریکی سفارت خانے کو تل ابیب سے یروشلم منتقل کرنے کا عمل شروع کریں. امریکی حکام کا کہنا ہے کہ امریکی صدر صرف ایک حقیقت کو تسلیم کرنا چاہتے ہیں کہ یروشلم عملی طور پر اسرائیل کا دارالحکومت ہے. دوسری طرف فلسطینیوں کا دعویٰ ہے کہ یہ ان کا بھی دارالحکومت ہے. اس سے پہلے امریکی صدر نے منگل کو متعدد علاقائی رہنماؤں کو فون کر کے بتایا تھا کہ وہ اسرائیل میں امریکی سفارت خانے کو تل ابیب سے یروشلم منتقل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. یہ فیصلہ یروشلم کے بارے میں برسوں پر محیط امریکی پالیسی اور بین الاقوامی اتفاق رائے کے منافی ہے.
اسرائیل کے وزیر تعلیم نے امریکہ کی جانب سے یروشلم کو اسرائیل کے دارالحکومت کے طور پر تسلیم کرنے کی بات کو امن کی جانب ایک قدم قرار دیا ہے. تاہم برطانیہ میں فلسطین کے نمائندے مینوئل حسیان نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کی یروشلم کے حوالے سے پالیسی میں تبدیلی دو ریاستی حل کے لیے کی جانے والی امن کی کوششوں کے لیے موت کے بوسے اور اعلان جنگ کے مترادف ہے. ادھر پاکستان سمیت سعودی عرب, اردن, برطانیہ, فرانس اور دیگر کئی ممالک نے بھی امریکہ کے اس متوقع اعلان پہ تشویش کا اظہار کیا ہے. انڈیا کی ریاست اتر پردیش کے علاقے ایودھیا میں 25 برس قبل آج کے دن بابری مسجد کو مسمار کر دیا گیا تھا. اس موقع پہ انڈیا کی ریاست اتر پردیش میں سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے ہیں. ماجرا سنیے عبید ملک کی زبانی.
انڈیا کی حکومت کی جانب سے تمام ریاستوں سے کہا گیا ہے کہ وہ کسی بھی کشیدہ صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار رہیں. کچھ ہندوؤں کا خیال ہے کہ اس متنازع جگہ پر ہندو دیوتا شری رام کی جائے پیدائش ہے. تباہ ہونے والی بابری مسجد کو 16ویں صدی میں تعمیر کیا گیا تھا. 6 دسمبر 1992 کو بابری مسجد کے انہدام کے بعد ہونے والے فسادات میں تقریباً 2000 افراد ہلاک ہوئے. بابری مسجد کی تباہی کی تحقیقات کرنے والے جسٹس لبرہان کمیشن نے سن 2009 میں اپنی رپورٹ پیش کی, جس میں بتایا گیا کہ مسجد کو ایک گہری سازش کے تحت گرایا گیا. اس سلسلے میں دو مقدمات چل رہے ہیں, ایک سازش کرنے کا اور دوسرا زمین کے مالکانہ حقوق کا.
امریکی ہفتہ وار جریدے ٹائم نے رواں سال کے لیے پرسن آف دی ایئر یعنی سال کی سب سے اہم شخصیت کا ٹائٹل ان تمام افراد کے نام کیا ہے جنہوں نے اپنی خاموشی توڑتے ہوئے جنسی ہراسکی کے خلاف آواز اٹھائی. ٹائم نے انہیں سائلنس بریکر کا نام دیا ہے. ٹائم میگزین کے مطابق ان تمام افراد کے اجتماعی سخت رد عمل کے باعث بروقت اور حیران کن نتائج نکلے. حالیہ مہینوں میں کئی ممالک میں سیاست, کاروباری دنیا اور فنون لطیفہ سے تعلق رکھنے والی کئی معروف شخصیات کے خلاف جنسی ہراسگی کے الزامات سامنے آئے ہیں. پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے ضلع ہرنائی میں نامعلوم مسلح افراد کے حملے میں ہلاک ہونے والے 3 مزدوروں کی ہلاکت کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. کوئٹہ سے رپورٹ کر رہے ہیں محمد کاظم.
یوب سے تعلق رکھنے والے ان مزدوروں کو ہلاک کرنے کا مقدمہ نامعلوم افراد کے خلاف ہرنائی میں درج کیا گیا ہے. مارے جانے والے مزدور سرکاری تعمیراتی کمپنی NLC کے ساتھ سبی اور ہرنائی کے درمیان ریلوے لائن کی بحالی کے منصوبے پر کام کر رہے تھے. ان کے کیمپ پر نامعلوم مسلح افراد نے حملہ کیا تھا جس میں 3 مزدور ہلاک ہوئے تھے. حملہوروں نے مزدوروں کے کیمپ کو بھی نظر آتش کیا تھا. واضح ریک بلوچستان میں حالات کی خرابی کے بعد سے عسکریت پسندوں نے سبی اور ارنائی کے درمیان ریلوے لائن کے پلوں کو تباہ کیا تھا.
اقوام متحدہ کے بچوں کے نگہداشت کے ادارے نے خبردار کیا ہے کہ 1.7 کروڑ ایک سال سے کم عمر کے بچے زہریلی فضا میں سانس لے رہے ہیں. یونیسیف کے مطابق آلودہ فضا کے باعث ان کے دماغ کی نمو کو شدید خطرات ہیں. یونیسیف کے مطابق مخصوص فضائی آلودگی میں سانس لینے سے دماغ پہ مضر اثرات مرتب ہوتے ہیں اور ان بچوں کی نشو نما متاثر ہوتی ہے. روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے اعلان کیا ہے کہ وہ سن 2018 کے صدارتی انتخاب میں بھی حصہ لیں گے. ادھر اقوام متحدہ کے تحت کینیا میں جاری ماحولیات کے اجلاس میں مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے ماحولیات کے وزراء نے کہا ہے کہ پلاسٹک سمندر میں پھینکنے کا دور اب ختم کرنا ہوگا. اجلاس میں شریک تمام وزراء نے ایک دستاویز پہ دستخط کیے ہیں جس کے مطابق تمام سمندروں میں پلاسٹک پھینکنے کا عمل روکنا اشد ضروری ہے. وزراء کے مطابق یہ ایک تاریخی فیصلہ ہے جس نے حکومتوں، صنعتوں اور عوام پر یہ واضح کر دیا ہے کہ اہم تبدیلیوں کی ضرورت ہے۔ سائنسدانوں کی جانب سے فیصلے کا خیر مقدم کیا گیا ہے، تاہم انہوں نے تشویش ظاہر کی ہے کہ حکومتوں نے اصولی اتفاق تو کر لیا ہے لیکن عملی اقدامات اور ہدف کا تعین نہیں کیا گیا۔ یہ خبریں آپ نے بی بی سی اردو سروس سے سنی۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں،
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید، بی بی سی اسلام آباد۔
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا۔ شہزاد ملک، بی بی سی اسلام آباد۔
سیکیورٹی انتظامات کو مزید سخت کر دیا گیا ہے اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی سری نگر۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ شروع کرتے ہیں پروگرام اس خبر سے کہ امریکہ میں اعلی حکام کا کہنا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا یروشلم یا بیت المقدس کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرنے کا فیصلہ آج ہوگا اور اس کا اعلان آج ہی متوقع ہے۔ فلسطینیوں نے اس عمل کو مشرق وسطی میں امن کے لیے موت کا بوسہ قرار دیا ہے۔ یہ فیصلہ ایک ایسے امریکی قانون کے تحت کیا جا سکے گا جس کو برسوں سے ویور یا استثناء کے ذریعے ٹالا جاتا رہا ہے، اور اس کا فیصلہ کرنا امریکی صدر کا اختیار ہوتا ہے۔ اس متوقع فیصلے کے بارے میں بات کرنے کے لیے سب سے پہلے چلتے ہیں واشنگٹن، بی بی سی کے نامہ نگار ارم عباسی کے پاس۔ ارم، اس اعلان کے بارے میں تازہ خبریں کیا ہیں؟
جی عمر، متوقع ہے کہ واشنگٹن ڈی سی کے ٹائم 12 بجے وائٹ ہاؤس سے ایک پریسر کریں گے پریزیڈنٹ ٹرمپ، جس میں ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ یروشلم کو اسرائیل کا کیپٹل تسلیم کریں گے، دارالحکومت تسلیم کریں گے، اور ساتھ ساتھ وہ ویویئر جس کے تحت یہ اقدام کے امریکہ کی جو ایمبیسی ہے اس کو تل اویو سے شفٹ کر یروشلم منتقل کرنا، اس کو وہ عملی جامہ پہنائیں گے اس اقدام کو۔ جیسا کہ آپ نے کہا کہ اس سے پہلے پریزیڈنٹ اس کو ٹالتے رہے ہیں، تقریباً سات دہائیوں سے یہ ڈیسیجن جو ہے ہر امریکی صدر اس کو ٹالتا جا رہا تھا اور اس کو ویویئر سائن کرتے تھے، نیشنل سیکیورٹی ویویئر، استثناء جسے کہا جاتا ہے، وہ سائن کرتے تھے تاکہ 6 ماہ کی ایکسٹینشن مل جائے۔ ابھی بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے
واشنگٹن سے لائن میرا خیال ہے منقطع ہو گئی ہے۔ ارم، آپ ہیں؟
جی، آپ کو آواز آ رہی ہے؟
جی جی، اب آ رہی ہے۔ جی بتائیے۔
جی، تو میں یہی کہہ رہی تھی کہ جب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنے پرو اسرائیلی ووٹرز سے وعدہ کیا تھا الیکشن میں کہ وہ یہ اقدام اٹھائیں گے، پہلے 6 مہینے میں جون میں انہوں نے ویویئر سائن کیا، کوئی اس طرح کا اعلان نہیں کیا، لیکن آج وہ یہ اعلان کرنے جا رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ویویئر سائن کریں گے کیونکہ ایمبیسی کی منتقلی میں کئی سال لگ سکتے ہیں، اس لیے ریکوائرمنٹ ہے، مجبوری ہے کہ اس ویویئر کو سائن کیا جائے۔ لیکن آج 12 بجے متوقع ہے کہ وائٹ ہاؤس سے یہ پریس کانفرنس پریزیڈنٹ ٹرمپ کریں گے۔
اچھا، چلیں پریس کانفرنس کا پھر انتظار کرتے ہیں۔ واشنگٹن سے ارم عباسی، تفصیلات بتانے کا آپ کا بہت شکریہ۔ اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس متوقع فیصلے پر ہم مزید بات کریں گے پروگرام میں آگے چل کر۔ اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے یروشلم سے صحافی ہریندر مشرا، کینیڈا کے شہر ٹورانٹو سے مشرق وسطی کے امور پر گہری نظر رکھنے والے صحافی راشد حسین، اور یہاں لندن اسٹوڈیو میں اسکول آف اورینٹل اینڈ افریقن اسٹڈیز کے محقق طارق سلیمان۔ لیکن سب سے پہلے سنتے ہیں کہ صدر ٹرمپ کے یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرنے کے متوقع فیصلے پر دنیا بھر سے کیا رد عمل سامنے آیا ہے۔
مظاہرین شہر غزہ میں جمع ہو رہے ہیں، وہ صدر ٹرمپ کے خلاف نعرے لگا رہے ہیں اور چند نے امریکی پرچموں کو آگ بھی لگائی ہے۔ پوپ فرانسس ان عالمی رہنماؤں میں شامل ہیں جنہوں نے صدر ٹرمپ کے منصوبے پر خدشات کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے یروشلم کو یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں کے لیے یکساں طور پر مقدس قرار دیا اور اس کے موجودہ درجے کو برقرار رکھنے کی اپیل کی ہے۔ برطانوی وزیر خارجہ بورس جانسن کو بھی اس ممکنہ اعلان پر تحفظات ہیں۔
ہمارے خیال میں یروشلم کا درجہ وہی ہونا چاہیے جو اسرائیل اور فلسطین کے درمیان معاہدے میں ہے۔ ہمارا اپنا سفارت خانہ منتقل کرنے کا کوئی منصوبہ نہیں۔
شہزادہ حسن بن طلال اردن کے شاہی خاندان کے اہم رکن ہیں، وہ بھی اس ممکنہ فیصلے کے حق میں نہیں۔
اس سے پہلے بھی ایسی کوشش کی گئی ہے۔ نیدرلینڈ، سینیگال، میرے خیال میں دسیوں ممالک نے ماضی میں سفارت خانے منتقل کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن جب احساس ہوا کہ اس کا کوئی سیاسی حل نہیں تو فیصلے کو واپس لے لیا گیا۔
فلسطینی صدر محمود عباس نے متنبہ کیا ہے کہ ایسے فیصلے کے نتائج نہ صرف خطے بلکہ دنیا کے امن، سلامتی اور استحکام کے لیے سنگین ہو سکتے ہیں۔ مصر کے صدر عبد الفتح السیسی نے صدر ٹرمپ پر زور دیا ہے کہ وہ علاقے کی صورتحال کو پیچیدہ نہ کریں۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل ماکرون نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے کہا کہ انہیں تشویش ہے کہ بیت المقدس کی حیثیت پر کوئی بھی فیصلہ دونوں ممالک کے درمیان مذاکرات کے بنیادی ڈھانچے میں ہونا چاہیے۔ عرب اتحاد کے سربراہ احمد ابو غیث نے بھی متنبہ کیا کہ یہ ایک خطرناک قدم ہے جس کے بالواسطہ اثرات مرتب ہوں گے۔ سعودی عرب کے مطابق اسرائیل اور فلسطین کے درمیان تنازع میں تصفیے سے پہلے ایسا قدم امن کے قیام کے عمل کو بری طرح متاثر کرے گا۔ ترک صدر پہلے ہی خبردار کر چکے ہیں کہ وہ یروشلم کو دارالحکومت بنانے پر اسرائیل سے تعلقات ختم کر سکتے ہیں۔ اس کے باوجود امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن سمجھتے ہیں کہ یہ قدم اسرائیل اور فلسطین کے درمیان قیام امن کے لیے مثبت ثابت ہوگا۔
صدر مشرق وسطی میں امن عمل کے لیے بہت پرعزم ہیں۔ ان کے پاس ایک ٹیم ہے جسے انہوں نے وائٹ ہاؤس میں داخل ہوتے ہی یہ کام سونپ دیا تھا۔
پاکستان کے سرکاری ٹی وی کے مطابق دفتر خارجہ نے بھی امریکی صدر کے یروشلم کو اسرائیل کے دارالحکومت کا درجہ دینے کے ممکنہ اعلان کو عالمی قوانین کی خلاف ورزی اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے برعکس اقدام قرار دیا ہے۔
تفصیل بتا رہے تھے عبداللہ فاروقی۔ صدر ٹرمپ یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرنے سے متعلق اعلان کرنے والے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ وہ اس کے حق میں ہی اعلان کریں گے۔ اس سارے معاملے پر بات کرنے کے لیے آج پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں یروشلم سے صحافی ہریندر مشرا، کینیڈا کے شہر ٹورنٹو سے مشرق وسطی کے امور پر گہری نظر رکھنے والے صحافی راشد حسین، اور یہاں لندن کے اسٹوڈیو میں اسکول آف اورینٹل اینڈ افریقن اسٹڈیز یعنی سوئیز کے سینٹر فار پیلسٹینین اسٹڈیز کے محقق طارق سلیمان۔ آپ سب کا پروگرام میں خیر مقدم ہے۔ اس پر ہم بات کرتے ہیں، لیکن سب سے پہلے اب چلتے ہیں یروشلم ہریندر مشرا کے پاس۔ ہریندر، بیت المقدس یا جسے مغربی میڈیا یروشلم کہتی ہے، اس کے امریکہ کی جانب سے اسرائیل کے دارالحکومت تسلیم کیے جانے کے امکان پر کیا کہا جا رہا ہے اسرائیل میں؟ کیا اسرائیل کے لیے یہ ایک بڑی کامیابی سمجھی جا رہی ہے؟
دیکھیے، اسرائیل کے تمام رہنما، چاہے وہ جس بھی تنظیم سے جڑے ہوئے ہوں، سبھی نے اس کا خیر مقدم کیا ہے۔ سبھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت بڑا فیصلہ ہوگا اور یہ اسرائیل کے لیے بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ لیکن یہاں پر طرح طرح کے، اگر نظر ڈالیں یہاں پر سیاسی تجزیہ نگاروں نے کیا کہا ہے ذرائع ابلاغ میں، تو ان کا یہ ماننا ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے یہاں پر کافی پریشانی کھڑا کر سکتا ہے، یہاں کافی مشکلات کھڑا کر سکتا ہے۔ یہاں پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات ہیں، خاص کر کے جو مقدس علاقے ہیں، جو مشرقی یروشلم کا علاقہ ہے جہاں پر ویسٹرن وال ہے، جہاں پر مسجد الاقصی ہے، اور وہ سارا جو علاقہ ہے اس کی پوری ناکہ بندی ہو گئی ہے۔ وہاں پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات ہیں، اور یہاں لوگوں میں بھی ایک طرح کی گھبراہٹ ہے، لوگوں میں اس بات کا بھی ڈر ہے کہ شاید اس کے بعد ہو سکتا ہے یہاں پر تشدد جو ہے اس میں اضافہ ہو، مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ اور جو حکومت ہے، حالانکہ خیر مقدم حکومت کی طرف سے کیا جا رہا ہے، لیکن دوسری طرف یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ اس میں ایک کنسرن بھی صاف طور پر دیکھا جا رہا ہے۔
اچھا، تو فلسطینیوں کی اگر ہم بات کریں، فلسطینی انتظامیہ کے صدر محمود عباس نے بیت المقدس کے معاملے پر کیا کہا ہے؟
جی، جیسا ہم لوگوں نے پہلے بھی سنا کہ انہوں نے کہا کہ اس کا انجام جو ہے وہ کافی سنگین ہو سکتا ہے، نہ صرف خطے میں بلکہ اس سے پوری عالمی برادری جو ہے اس پر اس کا اثر پڑ سکتا ہے۔ اور جو دیکھنے کو مل رہا ہے ابھی غزہ میں، کافی مظاہرین جو ہیں وہ اکٹھا ہوئے ہوئے ہیں سڑکوں پر غزہ کے، اور یہاں پر غرب اردن میں بھی کچھ اسی طرح کے سینز جو ہیں وہ چاروں طرف نظر آ رہے ہیں۔ لوگ جو ہیں اسی طرح کافی لوگوں میں غصہ نظر آ رہا ہے۔ لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ اس طرح کا جو فیصلہ ہے، یہ آگ کا گولا ہے، اور اس سے کافی جو ہے خطے میں تشدد دیکھنے کو مل سکتا ہے.
اچھا, اب طارق سلیمان آپ کے پاس آتے ہیں, مطلب آپ نے سنا یہ ہریندر نے کیا بتایا کہ کس طرح کا ماحول ہے, کس طرح کا سینٹیمنٹ ہے ادھر, اور اس سے پہلے آپ نے سنا کہ دنیا کے مطلب عالمی رہنماؤں کا کس قسم کا رد عمل سامنے آ رہا ہے. لیکن اگر امریکی صدر ٹرمپ یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کر لیتے ہیں تو خود فلسطینیوں کا کیا رد عمل ہوگا آپ کے خیال میں, خاص کر وہ پھر اپنے مستقبل کا کیا لائحہ عمل طے کر سکیں گے؟
میرے خیال میں اس کا ایک بڑا پازیٹیو اثر نکل سکتا ہے, اس لیے کہ اس سے دو ریاستی سلوشن جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے گا. اور یہ اسرائیل اس وقت فلسطینی جو رہنما ہیں وہ ایک کشمکش کا شکار تھے کہ آیا ہم ایک دو ریاستی سلوشن کے لیے کام کریں یا ہم اپنے حقوق کے لیے کام کریں اور ایک بائی نیشنل اسٹیٹ کے لیے کام کریں. برگوتی صاحب جنہوں نے ابھی بیان دیا ہے کہ اس کی وجہ سے امریکہ جو ہے وہ ارریلیونٹ ہو گیا ہمارے پیس پلان میں, ان کا موقف ابھی تک یہ رہا ہے کہ ہمیں اب حکومت کے اعتبار سے پیلسٹینین اتھارٹی کی اسٹریٹجی ہونی چاہیے کہ ہم ایک ریاست کے لیے کام کریں. تو میرا خیال ہے کہ یہ قدرتی طور پہ فلسطینیوں کو ایک سلوشن پروڈیوس کر دے گا اس اعتبار سے کہ ان کے پاس کوئی چارہ نہیں رہے گا اور انہیں اسی سلوشن کے لیے جو ان کے لیے بہتر ہے اس کے لیے وہ کام کریں گے.
تو آپ کہہ رہے ہیں اس کا ایک مثبت نتیجہ بھی نکل سکتا ہے. راشد حسین, آپ کو اس یہاں شامل کرتے ہیں. عالم عرب صدر ٹرمپ کے اس ممکنہ فیصلے سے نالاں ہیں, مگر اسرائیلی دارالحکومت کی تبدیلی کا فیصلہ تو وہ والے امریکی صدر کر رہے ہیں جو سعودی عرب کے بہت قریب سمجھے جاتے ہیں. تو کیا سعودی عرب ناراضی کا اظہار کسی عملی شکل میں دے سکتا ہے آپ کے خیال میں؟
یہ بہت دلچسپ سوال ہے عمر. حقیقت یہ ہے کہ سعودی عرب کے ہاتھ بڑی حد تک بندھے ہوئے ہیں, اور نہ صرف کہ سعودی عرب کے بلکہ خلیج کے دوسرے ممالک کے بھی. اور اسے یوں دیکھنا چاہیے کہ ایسے تو او آئی سی کی ایک سمٹ کی بھی بات ہو رہی ہے, آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس کے جو 57 ممبر کی کاؤنسل ہے اس کی ایک سمٹ کی بات کی جا رہی ہے کہ اگر یہ فیصلہ ہوتا ہے آئندہ چند گھنٹوں میں تو پھر ایک اسلامی رہنماؤں کی سمٹ بلائی جائے. دنیا کے تمام اسلامی ممالک نے اس کی مذمت کی ہے. اس سے یہ بالکل ظاہر ہے کہ وہ جو اسرائیل عرب پیس اگریمنٹ کی اگر کوئی توقع کی کہیں بھی تھی تو وہ بالکل دفن ہو جائے گی. لیکن اس کے باوجود حقیقت یہ ہے کہ باراک اوباما اور سعودی عرب کے جس طرح کے تعلقات رہے, اس کے بعد جب ٹرمپ برسر اقتدار آتے ہیں تو اس میں ایک بڑی زبردست قسم کی تبدیلی آتی ہے. اور پورے خطے میں سعودی عرب اور اسرائیل کے تعلقات کے متعلق خاص طرح کی باتیں آ رہی تھیں کہ یہ دونوں ممالک ایران کے خلاف آگے بڑھ رہے ہیں. تو ان حالات میں جبکہ ایران دونوں کا مشترکہ دشمن ہے, جبکہ صدر ٹرمپ سے ان کے تعلقات اتنے بہتر ہیں, سعودی عرب کس حد تک آگے جا سکے گا اس کے خلاف, یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے اور لوگوں کو اس پر بہت سے شکوک و شبہات ہیں.
چلیں, ایران کے کردار پر مزید تھوڑی دیر میں بات اور کریں گے. طارق سلیمان, آپ نے سنا کہ راشد حسین کیا کہہ رہے تھے, لیکن جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ جو ٹو نیشن ٹو اسٹیٹ فارمولا ہے وہ ایک طرح سے از ڈیڈ, تو وہ ختم ہو گیا ہے. لیکن امریکہ کے جو صدر ہیں ڈونلڈ ٹرمپ, وہ فلسطینی اور اسرائیلی تنازع کے حل کے لیے اپنی تجویز دینے جا رہے ہیں, جسے وہ اس صدی کی ڈیل کہہ رہے ہیں, ڈیل آف دا سینچری. مگر ساتھ ہی اب وہ دارالحکومت کی تبدیلی کا اعلان کر رہے ہیں, جس سے مبصرین کے مطابق دو ریاستی حل کا فارمولا ختم ہو گیا ہے جو آپ نے بھی کہا. تو کیا صدر ٹرمپ کے پاس کوئی اور اسٹریٹجی, کوئی اور حکمت عملی ہے؟
آپ کو یاد ہوگا کہ پہلی مرتبہ جب فلسطین کے ایشو پہ ٹرمپ نے بات کی تھی تو انہوں نے دو ریاستی سلوشن کی بات نہیں کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ جو بھی اس خطے کے لوگ فلسطینی اور اسرائیلی آپس میں طے کریں گے مجھے وہ منظور ہوگا, وہ دو ریاست ہو یا ایک ریاست ہو. اس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ ٹرمپ جو ہے اس اعتبار سے وہ آؤٹ آف دا باکس دیکھ رہے تھے. لیکن اب اگر دیکھا جائے, جس طرح ابھی بات ہوئی ہے کہ سعودی عربیہ کے لیے بہت مشکل ہوگا اس سارے پروسیس کے اندر کہ وہ اس کی مذمت کر سکے, انہوں نے جو مذمت کی ہے اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ ابھی حال ہی میں انہوں نے فلسطینی صدر محمود عباس کو بلایا تھا ریاض میں، اور ان سے یہ کہا تھا کہ آپ جیروسلم کا جو ابو دیس ہے جو جیروسلم سے باہر ہے اور وہ ویسٹ بینک کی ٹیریٹری میں آتا ہے، ابو دیس کو اگر آپ اپنا دارالحکومت دارالخلافہ ایکسیپٹ کر لو تاکہ آپ کی یہ پیس ڈیل جو ٹرمپ کر رہا ہے، اگر آپ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے تو آپ کو ریزائن کرنے پہ مجبور کیا جائے گا۔ جب یہ نیوز باہر آئی تو اس سے کافی مشکل پیش آئی۔ اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس وقت جو صورتحال جس طریقے سے چل رہی ہے ان کے آنے کا، اس سے نئی کنفیگریشنز پیدا ہوں گی، اور اس نئی کنفیگریشن میں جو ایک پارٹی سب سے زیادہ مؤثر ثابت ہو سکے گی، سب سے زیادہ انفلوئنس کرے گی، وہ ایران ہوگی، بجائے اس کے کہ سعودی عربیہ اور اسرائیل جو ہیں وہ اس طریقے سے آ سکے جس طریقے سے پہلے بات ہو رہی تھی۔
چلیں یہاں لے آتے ہیں راشد حسین، آپ یہ جو آپ نے سنا جو طارق سلیمان کہہ رہے تھے، تو اب یہ جو ایک طریقہ ہے کہ ایران کے خلاف لوگ متحد ہیں، مشرق وسطی میں اس وقت قیادت کی جنگ میں ایران کا بھی ایک فعال کردار ہمیں نظر آتا ہے، مطلب صدر ٹرمپ کے اس اعلان سے آپ کے خیال میں ایران کو کتنا سیاسی فائدہ ہوگا؟
دیکھیں یہ طارق صاحب کی بات بالکل صحیح ہے کہ اس سے ایران کو یقیناً فائدہ ہوگا، اور اسے ایک دوسرے تناظر میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ بنیادی بات یہ ہے کہ اس فیصلے کے بعد وہ جو عرب اسپیچ اور عرب لیڈرشپ کے درمیان تفاوت ہے، جو فرق ہے، وہ مزید بڑھے گا۔ عرب لیڈرشپ وہ سب کچھ کرنے کے لیے اس کے بس میں نہیں ہے جو عرب اسٹریٹ چاہتی ہیں، اور نتیجہ یہ ہے کہ ایران وہ بات کرے گا جو عرب عوام چاہتی ہے، چنانچہ یہ وہی والی کسی حد تک کیفیت ہے جو کہ حزب اللہ اور اسرائیل کی جنگ ہو رہی تھی، غالباً 2007-08 کی بات ہے وہ، جس وقت عرب اسٹریٹس حزب اللہ کے ساتھ کھڑی تھی اور عرب لیڈرشپ جو ہے وہ حزب اللہ کی مخالفت کر رہی تھی۔ تو ایران کو اندر داخل ہونے کے لیے، عرب دنیا میں اپنے اثرات بڑھانے کے لیے یہ بہت اس کے لیے ضروری موقع ہوگا، اور جو کچھ یمن میں گزشتہ چند دنوں میں ہوا ہے اس سے بھی ایران کے اثرات کو بڑھنے میں کوئی نہیں روک سکتا۔ تو یہ بات میں بالکل اتفاق کروں گا کہ اس سے ایران کے اثرات اس پورے خطے پر بجائے کم ہونے کے بڑھیں گے، اور سعودی عرب، اسرائیل، عرب امارات اور اس طرح کے وہ دوسرے ممالک جو ایران کو روکنا چاہ رہے تھے انہیں غالباً ریٹریٹ کرنا پڑے گا۔
اچھا اب یہ طارق سلیمان، یروشلم یا بیت المقدس کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرنا امریکی صدر کا یک طرفہ فیصلہ نظر آ رہا ہے، یورپی یونین تو اس فیصلے سے خوش نہیں ہے، امریکی صدر کا اگر یہ فیصلہ آتا ہے تو امریکہ اور یورپ کے تعلقات کیسے بنیں گے؟
اصل میں اس کی سب سے بڑی امپلیکیشن جو ہے اس فیصلے کی وہ یہ ہے کہ ایک بین الاقوامی رائے عامہ پائی جاتی تھی کہ جیروسلم کا مسئلہ جو ہے وہ فلسطینی اور اسرائیل کی دو ریاستی سلوشن کے درمیان حل ہونا چاہیے، یہ اس کا ایک حصہ ہونا چاہیے۔ اب اس کا یونیلیٹرل اسٹیٹمنٹ دینا، اس سے ایک تو وہ بین الاقوامی رائے عامہ متاثر ہوتی ہے، اور اس سے یہ ہے کہ امریکہ نے یہ پہلے ہی واضح کر چکا ہے اپنی پہلی پالیسیز کے کہ ان کے لیے یورپ اتنا اہم نہیں ہے، تو یورپ کے ساتھ جو آلریڈی ان کے مسائل چل رہے ہیں وہ اور زیادہ بڑھیں گے اس کی وجہ سے۔ اور ایک دوسری چیز یہ ہے کہ ایک ملک کا ایک دارالخلافہ یا دارالحکومت جیروسلم میں ہونا، اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو 1950s میں 16 ممالک کے دارالحکومت ایمبیسیز جیروسلم میں تھیں، لیکن یہ آہستہ آہستہ ساری وہاں سے ختم ہوگی، اس وقت کوئی ایک بھی وہاں پہ ایمبیسی نہیں ہے۔ تو امریکہ کی اگر ایمبیسی ہوتی بھی ہے، اور یہ 3 سال تک جب تک کہ وہاں بن نہیں جائے گی ایمبیسی ان کی بلڈنگ، اس وقت تک یہ ویور چلتا رہے گا، اس کے بعد کیا ہوتا ہے یہ بعد میں پتہ چلے گا۔
ٹھیک ہے، اچھا یہ ہم نے بات کیا ہے خطے میں اس کے اثرات کیا ہوں گے، اب یہ ہم بات کریں کہ راشد آپ سے میں پوچھوں گی کہ صدر ٹرمپ کی داخلی سیاست جو ان کی ڈومیسٹک پولیٹکس ہے، اس کے لیے یروشلم کو دارالحکومت تسلیم کرنے کا اعلان کیوں اہم ہے؟
دیکھیے اس میں بنیادی عنصر بہت اچھی بات ابھی طارق صاحب نے کی گئی تھی کہ یہ فیصلہ تو آج غالباً اناؤنس ہو جائے گا، لیکن اس کو امپلیمنٹ کرنے میں 3 سال لگیں گے، اور 3 سال میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک۔ تو اس کے بعد کیا کہانی اس وقت ہوتی ہے, وہ امپلیمنٹ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے, وہ ایک الگ سوال یا نشان ہے. لیکن فوری طور پر وہ جو کانسٹیچوئنسی ہے ٹرمپ صاحب کی اور جس پر ٹرمپ یہ الیکشن جیت کر کے آئے ہیں, جس کو ڈیویسو ووٹ کہا جاتا ہے, وہ جو کانسٹیچوئنسی ہے وہاں یقیناً ٹرمپ آپ کے جو گھوڑے ہیں مزید
دوڑیں. راشد حسین, ہمارا وقت یہاں ختم ہو رہا ہے, آپ کا بہت شکریہ. طارق سلیمان, آپ کا بھی بہت شکریہ. یروشلم سے ہریندر مشرا, پروگرام میں ساتھ رہنے کا بہت شکریہ. سربین ابھی جاری ہے.
آپ کی بات بی بی سی کے ساتھ.
پی ٹی آئی حکومت کو چاہیے کہ یہ مہم موقع پر موجود تھے, ان کے خلاف سخت کاروائی کی جائے.
اپنی آرا, مسائل اور سوال ہمیں بھیجیے, انہیں بہت جلد ہفتہ وار سلسلہ آپ کی بات میں شامل کیا جائے گا.
کبھی کبھار آتے ہیں ایسے حکمران جس طرح ہمارا جنرل صاحب آیا ہے.
میں وزیر پانی اور بجلی.
اپنی رائے بھیجیے ٹویٹر, فیس بک اور آڈیو بوم کے ذریعے بی بی سی اردو کو.
میری گزارش ہے بی بی سی سے.
میری سوال یہ ہے,
پروگرام نہیں سن پاتے
آپ ماضی کی طرح ہمارے ٹول فری نمبر کے ذریعے بھی پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. نمبر ہے 0800-222-275. موبائل فون سے اس نمبر پر کال مفت نہیں ہوگی. پاکستان سے باہر رہنے والے سامعین, آپ کی بات میں شامل ہونے کے لیے 0092-5126-111-39 پر کال کر سکتے ہیں.
اور اب کھیلوں کی خبریں سنیے عبد الرشید شکور سے.
آسٹریلیا نے انگلینڈ کے خلاف ایڈیلیڈ میں کھیلا گیا دوسرا ٹیسٹ میچ 120 رن سے جیت لیا. اس ڈے نائٹ ٹیسٹ میچ کے آخری دن انگلینڈ نے اپنی دوسری اننگز 176 رنز چار کھلاڑی آؤٹ پر شروع کی, تو اسے جیتنے کے لیے مزید 178 رنز درکار تھے, لیکن کپتان جو روٹ اور کرس ووکس کو ان کے گزشتہ روز کے اسکور پر ہی ہیزل ووڈ نے ایک ہی اوور میں آؤٹ کر دیا, جس کے بعد پوری ٹیم صرف 233 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی. مچل اسٹارک نے 5 وکٹیں حاصل کی. آسٹریلیا کو سیریز میں اب 2-0 کی برتری حاصل ہو گئی ہے. بھارت اور سری لنکا کے درمیان دہلی میں کھیلا گیا تیسرا اور آخری ٹیسٹ میچ ڈرا ہو گیا. اس طرح بھارت نے سیریز 1-0 سے جیت لی. سری لنکا نے, جسے جیتنے کے لیے 410 رنز کا ہدف ملا تھا, اپنی دوسری اننگز میں 299 رنز بنائے اور اس کے 5 کھلاڑی آؤٹ ہوئے تھے. دھننجایا ڈسلوا نے سینچری اسکور کی. اپنا پہلا ٹیسٹ میچ کھیلنے والے روشن سلوا 74 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے. چیمپئنز لیگ میں مینچسٹر یونائیٹڈ نے سی ایس کے اے ماسکو کو 2-1 سے شکست دے کر ناک آؤٹ مرحلے میں جگہ بنا لی. بائن میونک نے پیرس سن ژرمان کو 3-1 سے ہرایا. بارسلونا نے اسپورٹنگ لسبن کے خلاف 2 گول سے کامیابی حاصل کی. چیلسی اور اٹلیٹیکو میڈرڈ کا میچ 1-1 سے برابر رہا. آج ریال میڈرڈ کا مقابلہ بوروسیا ڈارٹمنڈ سے اور مینچسٹر سٹی کا شاختر سے ہو رہا ہے. روس پر آئندہ سال جنوبی کوریا میں ہونے والے سرمائی اولمپکس میں حصہ لینے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے. روس کافی عرصے سے ڈوپنگ تنازع میں ملوث ہے اور اس کے کئی ایتھلیٹس پر تاحیات پابندی بھی عائد کی جا چکی ہے. افغانستان اور آئرلینڈ کے درمیان 3 میچوں کی سیریز کا دوسرا ون ڈے انٹرنیشنل کل شارجہ میں کھیلا جائے گا. پہلے میچ میں افغانستان نے 138 رن سے کامیابی حاصل کی. اس میچ میں آئرلینڈ کی ٹیم صرف 100 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی.
کھیلوں کی خبریں آپ نے سنی عبد الرشید شکور سے. بھارت کے شہر ایودھیا میں 6 دسمبر سن 1992 میں ہندوؤں نے ایک مشتعل ہجوم نے 16ویں صدی عیسوی میں تعمیر کی گئی تاریخی بابری مسجد کو مسمار کر دیا تھا. 25 سال ہو گئے اس واقعے کو. آج ایودھیا میں ماحول کیسا ہے, اس پر سنیے گا خصوصی رپورٹ پروگرام میں آگے چل کر. لیکن اب سربین کے نصف پر وقت ہوا ہے خبروں کے خلاصے کا.
امریکہ کے اعلی حکام کے مطابق صدر ٹرمپ کی جانب سے یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرنے کا اعلان آج متوقع ہے. امریکی صدر کے متوقع اعلان پہ فلسطین سمیت کئی ممالک کی جانب سے تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے, تاہم اسرائیلی رہنما نے اسے امن کی جانب اہم قدم قرار دیا ہے. امریکی ہفتہ وار جریدے ٹائم نے رواں سال کے لیے پرسن آف دی ایئر یعنی سال کی سب سے اہم شخصیت کا ٹائٹل ان تمام افراد کے نام کیا ہے جنہوں نے اپنی خاموشی توڑتے ہوئے جنسی ہراسگی کے خلاف آواز اٹھائی. روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے اعلان کیا ہے کہ سن 2018 کے صدارتی انتخاب میں وہ حصہ لیں گے. اقوام متحدہ کے تحت کینیا میں جاری ماحولیات کے اجلاس میں شریک ممالک نے ایک دستاویز پہ دستخط کیے ہیں جس کے مطابق تمام سمندروں میں پلاسٹک پھینکنے کا عمل روکنا اشد ضروری ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خبریں آپ نے سنی نادیہ سلمان سے۔ سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پاکستان میں لاہور ہائی کورٹ کے منگل کو ماڈل ٹاؤن واقعے پر رپورٹ منظر عام پر لانے کے حکم کے بعد پنجاب میں سیاسی درجہ حرارت بڑھ گیا ہے۔ ایک جانب ڈاکٹر طاہر القادری کی زیر صدارت پاکستان عوامی تحریک آئندہ کا لائحہ عمل طے کر رہی ہے اور کارکنان کو تیار رہنے کی ہدایات دی گئی ہیں، تو وہیں سیاسی ماہرین کا کہنا ہے کہ رپورٹ کے منظر عام پر آنے سے مسلم لیگ نون کی ساکھ کو جو نقصان پہنچا ہے، رانا ثناء اللہ سمیت نون لیگ کے وزراء اس کی تلافی کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ معاملے کا تفصیلی جائزہ لے رہی ہیں لاہور سے ہماری ساتھی ہنا سعید۔
باقر نجوی رپورٹ کے منظر عام پر آتے ہی پاکستان عوامی تحریک کے کارکنان لاہور میں سرگرم نظر آئے اور بدھ کی صبح سیکرٹیریٹ کا رخ کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ رپورٹ کی دستخط والی سرکاری کاپی ڈاکٹر طاہر القادری تک لے کر جائیں گے۔ رپورٹ کی کاپی پاکستان عوامی تحریک کے چیئرمین ڈاکٹر طاہر القادری تک پہنچی تو انہوں نے لاہور میں خطاب کرتے ہوئے شکوہ کیا کہ اصل رپورٹ اب تک حاصل نہیں ہوئی۔
ہم نے آج حکومت پنجاب سے جسٹس باقر نجفی کمیشن کی جو رپورٹ ہے وہ ان سے ان کی طرف سے سرکاری طور پہ جو مصدقہ کاپی ہے وہ لے لی ہے۔ سیکرٹری جنرل پاکستان عوامی تحریک خرم نواز گنڈا پور صاحب اور دیگر قائدین اور ہمارے لائرز وہ گئے تھے اور وہ رپورٹ لے آئے ہیں، انہوں نے ہر صفحہ پر دستخط کر کے سٹیمپ کر دیا ہے، گویا ان کی طرف سے یہ رپورٹ مصدقہ آ گئی ہے، سرٹیفائیڈ کاپی۔ ابھی تک مجھے اصل کاپی دستیاب نہیں ہو سکی، تاہم میں نے اس کاپی کا مکمل مطالعہ کر لیا ہے، ہمارے وکلاء بھی کر رہے ہیں۔
ڈاکٹر طاہر القادری نے کارکنان کو تیار رہنے کی ہدایات دیتے ہوئے کہا کہ مشاورت کے عمل میں ہیں اور کسی بھی وقت کال دی جا سکتی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ جمعرات کو وکلاء اور رہنماؤں کے ساتھ جوائنٹ اجلاس ہوگا جس میں آئندہ کے لائحہ عمل کا ممکنہ اعلان کیا جائے گا۔ حکومت پر تنقید کرتے ہوئے ڈاکٹر طاہر القادری نے کہا کہ حکومت پنجاب نہیں چاہتی تھی کہ رپورٹ منظر عام پر آئے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ یہ رپورٹ شہباز شریف اور رانا ثناء اللہ کے خلاف قانونی شہادت ہے۔ بی بی سی نے جب اس معاملے پر تجزیہ کار سہیل وڑائچ سے ان کی رائے پوچھی تو ان کا کہنا تھا کہ باقر نجفی رپورٹ کا منظر عام پر آنا مسلم لیگ نون کے لیے ایک دھچکا ہے۔
اگرچہ کسی پہ اسپیسیفک رسپانسیبلٹی نہیں ڈالی گئی لیکن کسی کو مبرہ بھی قرار نہیں دیا گیا، کسی کو بے گناہ بھی قرار نہیں دیا گیا، اور اس سے پہلے اور اس کے بعد ہونے والی جتنی انکوائریز تھی اس میں بہت سے لوگوں کو بے گناہ قرار دیا گیا تھا۔ اس میں سیاسی قیادت، بیوروکریسی، وزراء، پولیس، سب کو ہی ذمہ دار قرار دیا گیا ہے۔ اس لیے اخلاقی حوالے سے اور سیاسی حوالے سے یہ نون کے خلاف ہے۔ ہاں یہ درست ہے کہ اس کا کوئی قانونی جو ہے اثر نہیں پڑے گا مقدمات پر، کیونکہ یہ ایک ٹریبیونل کی رپورٹ ہے اور اس کی قانونی حیثیت صرف پنجاب حکومت کو ایک رپورٹ کے طور پہ پیش کرنا تھا۔ لیکن اس سے ایک اور سوال بھی اٹھا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ آج تک پاکستان میں جتنی بھی ٹریبیونلز اور انکوائری رپورٹس ہیں وہ دبائی جاتی رہی ہیں، اب وقت آ گیا ہے کہ جس طرح سے عدالت نے یہ رپورٹ کھلوائی ہے، حمود الرحمان کمیشن رپورٹ سے لے کے لیاقت علی خان رپورٹ تک سب کھلوائی جائے۔
سہیل وڑائچ کا کہنا ہے کہ موجودہ حالات میں مسلم لیگ نون اپنی ساکھ کو بچانے کی کوشش تو کر رہے ہیں لیکن رپورٹ سے جو نقصان پہنچنا تھا وہ پہنچ چکا ہے۔ سابق آئی جی پنجاب شوکت جاوید کا کہنا ہے کہ رپورٹ کا منظر عام پر آنا پاکستان عوامی تحریک کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے، البتہ ماڈل ٹاؤن انکوائری میں خفیہ اداروں کی رپورٹس عوام کے لیے نہیں ہیں۔
آئی بی یا آئی ایس آئی صرف یہ بتا سکتے ہیں کہ انسیڈنٹ کیسے ہوا اپنی خفیہ رپورٹ میں، اور وہ رپورٹ از ناٹ فار پبلک کنزمپشن۔ جہاں تک پولیس کا تعلق ہے، پولیس کے اپنے ذرائع ہیں جس سے وہ انویسٹیگیشن کریں گے، اور یہ رپورٹ میں اگر کوئی نئی چیز آئی ہے جو وہ پہلے انویسٹیگیشن میں جس کو نہیں انہوں نے دیکھا تو وہ اب اس کی لائٹ میں اس کو دیکھ لیں گے، لیکن اصل چیز ہے جس کے لیے پیٹ زیادہ انسسٹ کر رہی تھی اس رپورٹ کی پبلیکیشن کو، وہ ایک پرائیویٹ کمپلینٹ ہے جو پیٹ نے لانچ کی ہوئی ہے ان دی کورٹ۔
سابق آئی جی پنجاب کا کہنا ہے کہ بحیثیت ثبوت اس رپورٹ کی اپنی کوئی قیمت نہیں، لیکن یہ پاکستان عوامی تحریک کے لیے ثبوت فراہم کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ حنا سعید، بی بی سی نیوز، لاہور۔
اور پاکستان میں حزب مخالف کی بڑی سیاسی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی نے گزشتہ شام اپنے 50ویں یوم تاسیس پر دارالحکومت اسلام آباد میں ایک بڑے جلسے کا انعقاد کیا۔ سیاسی تجزیہ کار اس جلسے کو تو کامیابی قرار دے رہے ہیں، لیکن ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس جماعت کو تنظیم سازی کے ساتھ ساتھ انتخابی حکمت عملی بھی تبدیل کرنی ہوگی۔ تو کیا پاکستان پیپلز پارٹی آج بھی ذوالفقار علی بھٹو، بینظیر بھٹو کے نام پر ووٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہو پائے گی؟ تجزیہ کار کیا کہتے ہیں، سنیے فرحت جاوید کی زبانی رپورٹ۔
جب بھی اس ملک میں آمریت مسلط کی گئی، تب تب پاکستان پیپلز پارٹی نے علم بغاوت بلند کیا۔
یہ پاکستان کی بڑی سیاسی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری ہیں، جو اپنی جماعت کے 50ویں یوم تاسیس کے موقع پر ایک جلسے سے خطاب کر رہے ہیں۔
جب تک سورج چاند رہے گا۔
گزشتہ روز اسلام آباد کے پریڈ گراؤنڈ میں ہونے والے اس جلسے میں ایک طرف سابق فوجی صدر پرویز مشرف اور سابق وزیر اعظم نواز شریف پر سخت تنقید کی گئی، تو دوسری جانب جماعت کے بانی ذوالفقار علی بھٹو اور سابق وزیر اعظم بینظیر بھٹو کا بھی بار بار تذکرہ ہوا۔ پاکستان پیپلز پارٹی 4 بار اقتدار میں رہی، لیکن اب تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ یہ جماعت اپنی تاریخ کے کمزور ترین مرحلے سے گزر رہی ہے۔ سینئر صحافی مرتضیٰ سولنگی کہتے ہیں کہ یہ جلسہ سیاسی طاقت کا بڑا مظاہرہ تھا، تاہم پیپلز پارٹی کی تنظیم نو میں وقت لگے گا۔
ہو سکتا ہے کہ میری عمر کے لوگ یا مجھ سے بڑی عمر کے لوگ اپنے ماضی کی جو یادیں ہیں اس حوالے سے کسی حد تک جڑ جائیں، لیکن اس وقت پاکستان کے عوام کا بہت بڑا حصہ ان نوجوانوں پر مشتمل ہے جنہوں نے نہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو دیکھا اور نہ محترمہ بینظیر بھٹو کو سیاست کرتے دیکھا۔ لہٰذا ان ماضی کی شہادتیں جو اہم ہیں اپنے طور پر، تاریخی طور پر، ان سے آپ پاکستان کے عوام کو متحرک نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے آپ کو ٹھوس پروگرام اور سیاسی جدوجہد کے بغیر ممکن نہیں ہے۔
دوسری جانب سینئر صحافی نسیم زہرا کہتی ہیں کہ پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی تقاریر میں نیا کچھ نہیں تھا۔
بلاول بھٹو بار بار اس کو کہتے ہیں کہ جی مذہب کو سیاست سے الگ ہونا چاہیے، اور تو وہ دیکھنا پڑے گا وہ اس کو کس طرف لے کے جاتے ہیں۔ جہاں تک روٹی کپڑا اور مکان، جہاں تک عوام طاقت کا چشمہ، وہ پرانی ان کی بات ہے، اور وہ بڑی ایک طاقتور ایک تھا جو سلوگن، اس کو وہ ریوائیو کرنے کی کوشش کرے۔ لیکن یہ بلاول بھٹو جب سے انہوں نے آئے ہیں پبلک سٹیج پہ، یہ جب سے کہہ رہے ہیں، تو کوئی نئی بات نہیں ہے اس میں، یعنی بلاول بھٹو کے حوالے سے کوئی نئی بات نہیں ہے۔
پاکستان میں سیاسی پنڈت سمجھتے ہیں کہ آئندہ انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی کا بڑا مقابلہ پاکستان تحریک انصاف سے ہوگا، جس کے لیے پیپلز پارٹی کو نوجوانوں کو اپنے حق میں ووٹ ڈالنے کے لیے قائل کرنا ہوگا۔ فرحت جاوید، بی بی سی نیوز، اسلام آباد۔
بھارت کے شہر ایودھیا میں 6 دسمبر سن 1992 میں ہندوؤں کے ایک مشتعل ہجوم نے 16ویں صدی عیسوی میں تعمیر کی گئی تاریخی بابری مسجد کو مسمار کر دیا تھا۔ آج اس واقعے کو پورے 25 برس ہو گئے ہیں۔ اس موقع پر پورے شہر میں آج سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ ہندو جہاں اس دن شوریا دیوس مناتے ہیں، وہیں مسلمان یوم غم۔ لیکن جہاں تک ایودھیا کے عام عوام کا تعلق ہے، وہ اپنی روزمرہ زندگی میں معمول کی طرح مصروف نظر آئے۔ مزید تفصیلات سنیے سمیر آتمج مشر کی اس رپورٹ میں۔
گزشتہ 25 سال سے ایودھیا کے کیلنڈر میں 6 دسمبر ایک ایسی تاریخ کے طور میں درج ہے جسے وہاں کے لوگ بھلے ہی یاد نہ کرنا چاہیں، لیکن مختلف مذہبی گروپس انہیں یاد دلانے کی کوشش خوب کرتے ہیں۔ شہر کے اندر گھستے ہی پولیس والوں کی تعداد، پختہ حفاظتی انتظامات اور کل رات سے لگی دفعہ 144 انتظامیہ کی فرتی یا کسی الرٹ کی سوچنا بھلے ہی دے رہی ہو، لیکن شہر کے اندر وہاں کے لوگوں کی عام زندگی معمول کی تھی، اور یہاں آنے والے عقیدت مند بھی اپنے اپنے کام میں مصروف تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ بابری مسجد کے منہدم کیے جانے کے بعد متنازع مقام کے 1 کلومیٹر کے اندر ایک طرف شوریہ دیوس منایا جا رہا تھا، تو دوسری طرف یوم غم یعنی شوک دیوس۔ بابری مسجد رام جنم بھومی تنیزے میں ایک فریق ہاشم انصاری کے بیٹے اقبال انصاری کے گھر پر قریب 11 بجے سے ہی لوگ جمع ہونے لگے تھے۔ آج ایک بار پھر وہ یہ پیغام دینا چاہتے تھے کہ انہیں مسجد کو گرائے جانے کا افسوس ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کی مسجد دوبارہ بنے۔
ہم نے اس ملک کے لیے، مسلمانوں نے اس ملک کے لیے اپنی جانیں قربان کر کے ہم نے دیش آزاد کرایا ہے، تو ہم آئے ہاشم انصاری صاحب بھی، اور ہم لوگ کی ہمیشہ ایک بات کی کوشش رہی ہے کہ معاملہ اگر بات چیت سے حل ہو جاتا تو بہت اچھا ہے، اگر وہ نہیں ہوتا ہے تو سپریم کورٹ کا جو بھی فیصلہ آئے گا وہ ہم سرمان ہوگا، ہم لوگ اس کو مانیں گے
اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یہ ہماری جو امیدیں ہیں وہ ہماری مانگ بھی جائز ہے اور ہمارے حقوق جو ہیں آئین میں دیے گئے ہیں تو ہمارے حقوق کی بحالی کی جائے اور مسجد کو اسی جگہ پہ تعمیر کرایا جائے۔
ایودھیا کے جو مسلمان ہیں، جو سادھو سنت ہیں، ان کو ایک گھنٹے بند کمرے میں بیٹھا دیا جائے اور آپس میں بیٹھ کر بات ہو جائے، ابھی میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں ایک گھنٹے کے اندر مسئلہ حل ہو جائے گا۔
بابری مسجد ایکشن کمیٹی کے موجودہ کنوینر حاجی آفاق احمد خان کا کہنا تھا کہ انہیں آپسی صلح کی تو کوئی امید نظر نہیں آ رہی، عدالت سے ہی کچھ امید ہے۔
کمپرومائز جب ہوتا ہے دو پارٹیوں میں تو گیو اینڈ ٹیک کی پالیسی ہوتی ہے، یہاں جو کہا جا رہا ہے وہ صرف ایک ہے کہ ہماری آستھا کا پرشن ہے، آپ چھوڑ دیجئے، یہ تو صرف ایک ضد کی بات ہے کہ صاحب مسلمان چھوڑ دیں بس۔ دوسری چیز، اتنی بڑی گھٹنا ہو گئی لیکن ایک بھی ویکتی دندت نہیں ہوا۔
یہاں سے کچھ ہی دور پر ایک بڑے سے میدان میں ہندو کار سیوک پورم میں جب ہم داخل ہوئے تو وہاں بھجن، نعرے بازی اور تقریر کے ذریعے رام مندر بنائے جانے کے عہد دہرائے جا رہے تھے۔ اس پروگرام کا انعقاد وشو ہندو پریشد نے کیا تھا۔ پریشد کے ترجمان شرد شرما کا کہنا تھا کہ فیصلہ عدالت کے دائرے سے باہر جا چکا ہے،
نیائے کی دھری پر ہندو سماج ہی چکر کاٹ رہا ہے۔ رام للا جو ہے وہ سوئم وہاں کے سوامی ہیں، وہی عدالت کے اندر جو ہے پرستوت ہیں، وہی کھڑے ہیں کہ ہم کو نیائے ملے، تو مجھے لگتا ہے کہ اس نیائے میں دیری ہو رہی ہے۔ اور رہی بات صلح سمجھوتے کی، تو صلح سمجھوتے کا دور سماپت ہو چکا ہے، اب سنی وقف بورڈ کو اپنے مقدمے کو واپس لے لینا چاہیے۔
یہ الگ بات ہے کہ ایودھیا کی سڑکوں پر جب عام لوگوں سے آپ کی بات ہوگی تو وہ اس معاملے پر بات کرنے میں خاص دلچسپی نہیں دکھاتے۔ بہرحال اس تنازع کو سلجھانے کے لیے عدالت سے لے کر آپسی بات چیت تک کے تمام راستے تلاش کیے جا چکے ہیں، بعض کو اس کے حل کی امید ہے تو بعض نا امید ہیں۔ انہی میں سے ایک 60 سالہ سنتوش کماری چورسیا بھی ہیں جو متنازع مقام کے ٹھیک سامنے ایک چھوٹی سی چائے اور پان کی دکان چلاتی ہیں۔
بھیا ہم لوگ کا تو ارادہ نہیں ہے کہ یہ بن پائے گا، کبھی نہیں، یہاں کا نیتا اور بابا لوگ بھی نہیں چاہتے، کیوں کہ ہر مندر کی جو مدرا آتی ہیں سب بند ہو جائیں گے۔
سمیر آتمج مشر، بی بی سی ایودھیا۔
اور آئیے اب چلتے ہیں بھارت کے زیر انتظام کشمیر، جہاں ایک لڑکی امریکی ریپر ایم این ایم سے متاثر ہو کر ریپ موسیقی میں نام کما رہی ہے۔ سری نگر کی رہائشی 17 سالہ مہک کشمیر کی پہلی خاتون ریپر ہیں۔ پہلے پہل انہیں سماجی سطح پر مخالفت کا سامنا رہا، لیکن اب وہ حد مقبول ہو رہی ہے۔ ریپ موسیقی کے ذریعے کشمیری نوجوان پہلے ہی مقامی حالات کی عکاسی کر رہے تھے، لیکن مہک کشمیر کی پہلی خاتون ریپر ہیں۔ سنیے سری نگر سے ریاض مسرور کی رپورٹ۔
It's a bitter truth of Kashmir that you had to accept. Hey boy, girl, men, women, no one is respected. 23 years of war of a family for justice.
5 برس قبل جب مہک نے انٹرنیٹ پر امریکی ریپر ایم این ایم کو سنا تو ان پر جنون طاری ہو گیا۔ وہ بکھرے خیالات کو موسیقی میں پرونے لگیں اور چند برسوں میں مہک مختلف تقاریب پر ریپ موسیقی کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ مہک بچپن میں ہی امریکی ریپر ایم این ایم سے متاثر تھیں اور انہوں نے اپنا سٹیج نام بھی ایم این ایم ہی رکھا ہے، لیکن مہک کے لیے ریپ جیسے غیر روایتی فن کو اپنانا کوئی آسان کام نہیں تھا۔
پہلے گھر والے وہ پہلے نہیں مانتے تھے، بولتے تھے، مطلب ان کو پتا تھا کہ کشمیر میں کسی کو سپورٹ نہیں ملتا ہے، اگر کوئی لڑکا بھی ہوگا اس کو بھی پلیٹ فارم نہیں ملتا ہے ان سب چیزوں کے لیے۔
ریپ دراصل امریکی سیاہ فام فنکاروں کے مزاحمتی فن کا نمونہ ہے جو اب پوری دنیا میں مقبول ہو رہا ہے۔ موسیقی کی اس صنف کی خاص بات یہ ہے کہ اسے باغیانہ فن کہا جاتا ہے، کیونکہ فنکار اکثر ارباب اختیار کے خلاف تیز دھن اور چھوٹی بہر والے گانوں کے ذریعے ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں۔ آج کل مہک جنم دن یا سکولوں کی سالگرہ تقاریب میں بھی فنی مظاہرہ کرتی ہیں، لیکن وہ کہتی ہیں کہ وہ کشمیر کے حالات سے خود کو الگ نہیں کر سکتی۔
تو میں چاہتی ہوں کہ میں پولیٹیکل بھی ٹچ کروں، میں بوتھ ہوں انٹرٹینمنٹ ریپر اور پولیٹیکل ریپر بھی، تو میں چاہتی ہوں میں پولیٹیکل کو بھی ٹچ کروں، کیونکہ میں کشمیری سٹیزن ہوں آبویسلی، اور میں نے یہ سب دیکھا ہے اپنی لائف میں، تو یہ انفیئر رہے گا اپنے اپنے بندوں کے بارے میں، اپنے کشمیری لوگوں کے بارے میں کچھ نہیں بولنا تھرو ریپ۔ Oppression cries mother sister father they are in repression the loved ones are no more now they are in depression
مہک کا کہنا ہے کہ وہ اخبارات کا مطالعہ کرتی ہیں اور کوئی کہانی جب انہیں متاثر کرتی ہے تو وہ اس پر گانا کمپوز کر کے اسے ریپ میں ڈھال دیتی ہیں۔
کبھی بھی رائم آتی ہے دماغ میں تو میں وہ نوٹ ڈاؤن کرتی ہوں، फिर बीट सेलेक्ट करती हूँ सूटेबल बीट उसके लिए रैप के लिए, तो फिर प्रैक्टिस करती हूँ जितना भी फ्री टाइम होगा मेरे पास उस टाइम का मैं अच्छे से यूज़ करती हूँ रैप में।
कश्मीर में लड़कियाँ बहुत कम मौसीकी की तरफ रागिब होती हैं, लेकिन गुज़िश्ता चंद बरस के दौरान लड़कियों में मगरबी मौसीकी की तरफ मेलान बढ़ गया है। कश्मीर में फन मौसीकी की रिवायत बहुत कदीम है और खवातीन इसमें बराबर की शरीक रही हैं। शायरा हब्बा खातून के नगमे आज भी बेहद मकबूल हैं। नसीम अख्तर, राज बेगम, शमीमा आजाद, कैलाश मेहरा, दीपाली वातल और शाजिया बशीर जैसी गुलोकाराओं ने कश्मीरी मौसीकी को दुनिया भर में मुतारिफ किया। ताहम अब नई नस्ल के फनकार मगरबी मौसीकी से मुतासिर होकर मकामी हालात की अक्कासी कर रहे हैं। इनमें बिलाशुबा महक ने नहायत बोल्ड पहल की है।
नहीं, ऐसा पॉइंट कभी नहीं आया जहाँ पे मुझे लगे कि मैं छोड़ दूँ ये सब। इससे मुझे जितना मैं करती हूँ उससे ज़्यादा इंस्पायर मैं हो जाती हूँ। आगे जाके मुझे नहीं पता कि मैं करूँगी क्या, लेकिन मैं चाहती हूँ मैं इसी फील्ड में जाऊँ और ज़्यादा प्रैक्टिस करूँ इसी फील्ड में, ताकि आगे वाला जो फ्यूचर हो एज ए, मैं खुद को देखूँ एज ए सक्सेसफुल रैपर आगे जाकर।
रियाज मसरूर, BBC।
हमारे नामानिगार करिया करिया गाँव गाँव।
हुकूमत पर सियासी दबाव में कमी आएगी या इजाफा होगा? हारून रशीद, BBC इस्लामाबाद।
कौमी असम्बली का इजलास कल फिर होगा। शहजाद मलिक, BBC इस्लामाबाद।
सिक्योरिटी इंतजाम को मजीद सख्त कर दिया गया है और शाहराहों की सजावट का खास इंतजाम किया जा रहा है। रियाज मसरूर, BBC श्रीनगर।
बाखबर रहने के लिए सैरबीन सुना कीजिए।
हालात हाजरा का प्रोग्राम सैरबीन, आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं। पाकिस्तान के सूबे बलोचिस्तान के ज़िले हरनाई में नामालूम मुसल्ला अफराद के हमले में 3 मजदूरों की हलाकत के खिलाफ तहरीक इंसाफ ने क्वेटा में एहतजाजी मुजाहरा किया है। दूसरी जानब कौम परस्त जमात बलोच नेशनल मूवमेंट ने इल्ज़ाम आयद किया है कि ज़िला आवारान में सिक्योरिटी फोर्सेज के ऑपरेशन में मुबैना तौर पर 8 अफराद हलाक हुए हैं, जबकि अलीहदगी पसंद रहनुमा डॉक्टर अल्ला नज़र बलोच के रिश्तेदारों समेत मुतअद्दिद अफराद को लापता किया गया है। तफसीलात के साथ क्वेटा से मोहम्मद काजिम।
मजदूरों की हलाकत का वाकया जिला अरनाई के इलाके नाकस में पेश आया। अरनाई में इंतजामिया से ताल्लुक रखने वाले एक अहलकार ने बताया कि इस इलाके में मजदूर रेलवे लाइन की बाली के मनसूबे पर काम कर रहे थे। बाली का एक काम सरकारी तामीराती इदारा NLC यानी नेशनल लॉजिस्टिक सेल कर रहा है। एहलकार ने बताया कि नाकस में कायम मजदूरों के कैंप पर हमले में 3 मजदूर हलाक हो गए, जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान के जिला जोब से था। एहलकार ने बताया कि हमलावरों ने हलाक होने वाले मजदूरों के कैंप और जेर इस्तेमाल मशीनरी को भी नजरियातिश किया। इस वाकये के खिलाफ क्वेटा शहर में तहरीक इंसाफ के जेर तमाम एहतजाजी मुजाहरा किया गया। क्वेटा प्रेस क्लब के बाहर होने वाले मुजाहरे के शुरका ने इस वाक्य के खिलाफ नारेबाजी की।
मजदूरों के कातिलों को
दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाके में सिब्बी और अरनाई के दरमियान रेलवे लाइन को बरतानवी दौर हुकूमत में कायम किया गया था। बलूचिस्तान में हालात की खराबी के बाद से अस्किरियत पसंदों ने इसके पुलों को तबाह किया था, जिसके बायस रेलवे लाइन पर ट्रेनों की आमद रफ्त बंद हो गई थी। 1.5-2 साल कबल NLC ने सख्त सिक्योरिटी में रेलवे लाइन की बाली का काम शुरू किया था। मजदूरों पर हमले और गुज़िश्ता शब खुजदार में एक होटल पर बम हमले की जिम्मेदारी कलदम अस्करियत पसंद तंजीम बलोच लिबरेशन आर्मी ने कबूल की है। दूसरी जानब बलोच नेशनल मूवमेंट ने इल्जाम आयद किया है कि जिला वारान में सिक्योरिटी फोर्सेज के ऑपरेशन में 8 अफराद हलाक हुए हैं। BNM के मरकजी रहनुमा कचकोल अली एडवोकेट के एक ऑडियो बयान के मुताबिक इस ऑपरेशन में अलादगी पसंद रहनमा डॉक्टर ला नजर बलोच के करीबी रिश्तेदारों को भी जबरी तौर पर लापता किया गया है।
अब तक सिर्फ मशके में फौज ने आजादी पसंद रहनमा डॉक्टर ला नजर बलोच के बहन और खातून और करीबी रिश्तेदारों अपने हिरासत में लिए हैं। 8 बलोच शहीद किए गए हैं। शहीदों वालों में एक मासूम 16 साल बच्ची दुख्तरे अर्ज मोहम्मद भी शामिल हैं और साथ ही साथ 26 खवातीन को साथ लिए गए हैं।
بلوچستان میں اس وقت جو صورتحال ہے اس میں میڈیا کے لیے کسی واقعے یا دعوے کی آزادانہ طور پر تصدیق ممکن نہیں، اس لیے میڈیا کو متعلقہ فریقین یا سرکاری حکام کی جانب سے فراہم کردہ معلومات پر انحصار کرنا پڑتا ہے۔ تاہم سرکاری سطح پر ابھی تک آواران میں کسی علاقت یا لوگوں کو حراست میں لینے کی تحال تصدیق نہیں ہوئی ہے۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
اور پاکستان کی عدالت عظمیٰ کے چیف جسٹس میاں ثاقب نثار نے قرار دیا ہے کہ صاف پانی کی فراہمی حکومت کی بنیادی ذمہ داری ہے، لیکن صوبے سندھ میں انسانی فضلہ دانستہ طور پر پینے کے پانی میں شامل کیا جا رہا ہے۔ عدالت نے وزیر اعلیٰ سندھ سے صوبے میں پینے کے صاف پانی کی فراہمی کے لیے پلان اور ٹائم فریم طلب کر لیا۔ کراچی سے ریاض سہیل کی رپورٹ۔
سپریم کورٹ میں آج بھی صاف پانی کی فراہمی اور نکاسی کے متعلق درخواست کی سماعت جاری رہی۔ عدالت نے آج وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کو خصوصی طور پر طلب کیا تھا۔ ان کی موجودگی میں درخواست گزار کی آلودہ پانی پر دستاویزی فلم پروجیکٹر پر دکھائی گئی۔ فلم کے اختتام پر چیف جسٹس نثار ثاقب نے سید مراد علی شاہ سے مخاطب ہو کر کہا کہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد الفاظ میرا ساتھ نہیں دے رہے کہ صورتحال کو بیان کر سکوں۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے موقف اختیار کیا کہ جو ویڈیو چلائی گئی ہے وہ درخواست گزار کی بنائی ہوئی ہے، صورتحال اتنی سنگین نہیں۔ چیف جسٹس نثار ثاقب نے وزیر اعلیٰ کو مخاطب ہو کر کہا کہ سندھ کی حالت پر بہت دکھ پہنچا ہے، اگر صورتحال کو بہتر کرنے میں آپ کو ہماری مدد کی ضرورت ہے تو ہم اپنے کندھے آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں، ہمارے کندھے مضبوط ہیں۔ سید مراد علی شاہ نے انہیں کہا کہ ہم بھی عوام کے ووٹوں سے منتخب ہو کر آئے ہیں، وہ کندھے بھی مضبوط ہیں۔ چیف جسٹس نے بلاول بھٹو پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ بلاول بھی ہمارا بچہ ہے اور خواہش تھی کہ بلاول کو طلب کر کر یہ ویڈیو دکھائیں تاکہ وہ اس صورتحال کو دیکھتے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ بلاول بھٹو کو معلوم ہونا چاہیے کہ جس لاڑکانہ کے لوگ ان پر قربان ہونے کو تیار ہیں وہ کیسا پانی پی رہے ہیں۔ چیف جسٹس نے وزیر اعلیٰ کو مخاطب ہو کر کہا کہ شاہ صاحب سن لیں، اب سندھ میں پینے کے پانی کا مسئلہ حل ہونا ہے، اگر سندھ کے لوگوں کو گندے پانی سے نجات نہ دلائیں تو آپ اور ہم اپنی نسل کو کیا دے کر جائیں گے، آپ تحریری طور پر دیں کہ اس مسئلے کو کیسے اور کب تک حل کیا جائے گا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ کراچی میں ٹینکرز ایک بڑا مسئلہ بن چکے ہیں، شاہ صاحب ان میں سے جان چھڑائیں، شہری 5,000 روپے میں ایک ٹینکر لینے پر مجبور ہیں، یہ ٹینکر والے کہاں سے پانی لاتے ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ کراچی میں منرل واٹر کے نام پر 120 روپے میں جو پانی فروخت ہو رہا ہے کسی نے اس کے معیار کو چیک کیا ہے، کہیں ایسا تو نہیں وہی واٹر بورڈ کا پانی لیبل لگا کر فروخت کیا جا رہا ہے۔ چیف جسٹس ثاقب نثار کا کہنا تھا کہ وہ غیر جانبداری کے ساتھ عوامی مفادات میں آئینی کردار ادا کریں گے، اگر کوئی خال پیدا ہوا تو عدالتیں پر کریں گی، انتظامیہ آئینی ذمہ داری ادا نہیں کرے گی تو عدالت کو کام کرنا پڑے گا، ہم آپ کی باتوں کو درست سمجھتے ہیں، اس وقت تک جب تک بددیانتی کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ سید مراد علی شاہ نے عدالت کو یقین دہانی کرائی کہ ان مسائل کے حل کے لیے حکومت کام کرتے ہوئے نظر آئے گی، پر اس کے لیے وقت دیا جائے۔ یاد رہے کہ شاب اوستو ایڈوکیٹ نے سندھ میں پینے کے صاف پانی کی عدم دستیابی کے خلاف آئینی درخواست دائر کی تھی، جس پر عدالت نے ایک کمیشن تشکیل دیا جس میں یہ بات ثابت ہوئی تھی کہ پانی واقعی آلودہ ہے۔ ریاض سہیل، بی بی سی، کراچی۔
اور پاکستان میں انسانی حقوق کی تنظیموں نے ایک سماجی کارکن کے لاپتہ ہو جانے پر تشویش کا اظہار کیا ہے، اس سلسلے میں اپنی کوششیں تیز کر دی ہیں۔ رضا خان 3 روز سے کیولری لاہور کے علاقے کیولری گراؤنڈ سے لاپتہ ہے، اور ان کے ساتھیوں اور انسانی حقوق کی تنظیموں کو خدشہ ہے کہ یہ ایک جبری گمشدگی کا واقعہ ہو سکتا ہے۔ میں نے رضا خان کے ایک ساتھی عمیر واحدی سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ ان کو کیوں محسوس ہو رہا ہے کہ رضا خان کا معاملہ ان بلاگرز جیسا ہے جو اس سال لاپتہ ہوئے تھے۔
پولیس صرف رابطہ کر کے ان کے بھائی کو الوایا اور تالا توڑوایا، قصور سے ان کے بھائی آئے، ان کے ذریعے قانونی کاروائی کر کے تالا توڑوایا گیا، پورا بھائی نے کمپلین درج کی اور ہم نے اس وقت ریلائز نہیں کیا کہ کمرے سے کچھ چیز مسنگ ہے تو ہم نے اپلیکیشن میں نہیں لکھا، لیکن جب تالا ہم نے نیا لگا دیا تھا، جب دوبارہ پولیس کی تفتیشی ٹیم گئی تو ہم نے نوٹس کیا کہ ان کا جو سی پی یو ہے وہ مسنگ ہے ان کے کمرے سے۔
تو کمپیوٹر کا جو مین ڈرائیو تھا، سی پی یو تھا، وہ غائب تھا؟
وہ غائب تھی بالکل۔ وہ یہ چیز ہمیں کل پتہ لگی ہے، کیونکہ کل باقاعدہ ایک فورینسک ٹیم گئی تھی پولیس کی طرف سے، ایس پی صاحب خود بھی گئے تھے، تو ایس پی صاحب نے جب دیکھا کہ کمپیوٹر کی اسکرین موجود ہے، سی پی یو موجود نہیں ہے، تو انہوں نے اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کیا۔ اور پھر آج 2 بجے رحیم اور رضا کے بھائی جا کے ایس پی صاحب سے ملے، تو انہوں نے ہمیں کچھ ہدایات دی ہیں اور کچھ تھوڑی بہت کیس کے بارے میں رہنمائی کی ہماری، اور اس کے بعد آج تمام 4 بجے 3 بجے تمام لاہور کے جو نمایاں ایکٹیوسٹ ہیں، انہوں نے آج ایک میٹنگ کی ایچ آر سی پی کے اندر، اور اس میں کچھ چیزیں طے پائیں، کچھ کمیٹیاں بنی، اور یہ طے پایا کہ ہم فائنڈ رضا کے نام سے ایک پلیٹ فارم بناتے ہیں، اور اس میں مستقبل میں بھی جتنی گمشدگیاں ہوتی ہیں اور جو ماضی میں ہو چکی ہیں وہ اسی پلیٹ فارم کے ذریعے کام کیا جا سکے گا. فی الحال ہم فائنڈ رضا کے پلیٹ فارم سے کریں گے، اور جتنے بھی لوگ وہاں پہ اکٹھے ہوئے انہوں نے اپنی رضامندی ظاہر کی کہ ہم مستقبل میں بھی رضا کا کیس سالو ہو جائے، اس کے بعد بھی ہم گمشدگیوں کا سلسلے کے اوپر کام کرتے رہیں گے، اپنی آواز بلند کرتے رہیں گے.
تو اب اگلا قدم کیا ہے؟
اگلا قدم یہ ہے کہ جو تمام کمیٹی بن چکی ہیں، جیسے لیگل کمیٹی بن چکی ہے، میڈیا کمیٹی بن چکی ہے، اور سوشل میڈیا کمیٹی بن چکی ہے، اس معاملے کو جتنا زیادہ ہو انسانی حقوق کے حوالے سے اٹھایا جائے، اور رضا کو، رضا کے کردار کے بارے میں جو کہ بہت ہی سافٹ اسپوکن، ہمبل، ڈیڈیکیٹڈ، اس جیسا ایکٹیویسٹ شاہد ہی میں نے کبھی زندگی میں اس سے کام کیا، اور 7 سال سے مجھے ان کے ساتھ کام کرنے کا تجربہ ہے. جس بھی کاز میں انہوں نے ہاتھ ڈالا، کورٹ کے اندر ہم ہیبیس کارپس کی ایک رٹ پٹیشن فائل کر رہے ہیں، سپریم کورٹ کے اندر جب دانا سنگھ نے ہمیں کہا ہے کہ شاید وہ جبری گمشدگیوں کے لیے جو کمیٹی بنی ہے اس میں وہ اس ایشو کو اٹھائیں گے، اور بھی بہت سارے دور سے بعد میں مدد کا وعدہ کیا ہے جو ملک سے باہر ہیں. تو ہم اس ایشو کو اب تمام بیرونی اور اندرونی ملک میں موجود میڈیا آفس کو کے ذریعے اٹھانا چاہتے ہیں، اور عدالت سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں، پولیس سے تعاون کرنا چاہتے ہیں.
یہ تھے لاہور سے 3 دن سے لاپتہ سماجی کارکن رضا خان کے ایک ساتھی عمیر وائدی. ادھر ہندوستانی فلموں پر کئی دہائیوں تک راج کرنے والے نامور فنکار ششی کپور کی یاد میں اہل پشاور کی طرف سے ان کے آبائی گھر کے سامنے آج شمیں روشن کی گئیں اور تعزیتی ریفرنس کا انعقاد کیا گیا. ہمارے ساتھی رفت اللہ اورگزئی بھی وہیں موجود تھے. سنیے ان کی رپورٹ جو ششی کپور پر فلمائے گئے ایک گانے سے شروع ہوتی ہے.
ایک راستہ ہے زندگی جو تھم گئے تو کچھ نہیں.
3 دن پہلے انڈین فلم انڈسٹری کے بہت بڑے فنکار ششی کپور صاحب کا انڈیا میں انتقال ہو گیا تھا. ششی کپور صاحب اور جو کپور خاندان ہے وہ کئی دہائیوں سے انڈین فلم انڈسٹری پہ راج کر رہا ہے، لیکن ان کا تعلق پشاور سے ہے، اور اس وقت میں اس کے گھر کے بالکل سامنے کے سخانی بازار میں ڈکی نلبندی کے علاقے میں موجود ہوں. اور آج یہاں پہ ایک غیر سرکاری تنظیم ہے، کلچرل ہیریٹیج کونسل کی طرف سے ان کی یاد میں شمی بھی روشن کیے گئے ہیں. اس تنظیم کے جو سیکرٹری صاحب ہیں وہ شکیل وحید اللہ صاحب اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں. شکیل صاحب، یہ بتائیں کہ آج آپ لوگوں نے یہاں پہ ان کی، ششی کپور صاحب کی یاد میں شمی بھی روشن کیے ہیں، تو پشاور کے لوگ کیسے یاد کرتے ہیں اسے آج؟
دیکھیں، پشاور کے لوگوں کے لیے ششی کپور صاحب کا، ان کا فوت ہونا، ان کا مرنا بالکل ویسی جو ہے نا افسوس کا اظہار کریں جیسے ہندوستان کے لوگ جو ہے نا افسوس کا اظہار کر رہے ہیں. یہ جس گھر کے ساتھ بالکل ہم کھڑے ہیں، یہ بنیادی طور پہ ہے پرتھوی راج صاحب کا، اور پرتھوی راج صاحب جو ہے نا یہ راج کپور کے والد تھے. راج کپور کی پیدائش اس گھر میں ہوئی تھی، البتہ ششی کپور صاحب کا ان کی پیدائش وہ کولکاتہ میں ہوئی،
اور رشی کپور کی بھی ادھر ہوئی ہے،
ان کی بھی باقی وہیں کے ان کی پیدائش ہے. البتہ ششی کپور صاحب، ان کی خواہش یہ تھی کہ میں اپنی زندگی میں اس گھر کو جو ہے نا دوبارہ اپنی زندگی میں دیکھ سکوں، لیکن زندگی ان کے ساتھ وفا نہیں کی. البتہ جب جناب فلم وہ بنا رہے تھے تو ان دنوں میں ایک مرتبہ وہ یہاں پہ آئے تھے.
اچھا، ان کا جو یہ جو گھر ہے جس کے سامنے ابھی اس وقت ہم کھڑے ہیں، یہ اس کا اب کیا اسٹیٹس ہے؟ کچھ اس طرح کی خبریں آئی تھیں کہ شاید ایک کلچر ہیریٹیج کا حصہ بنا دیا گیا ہے.
دیکھیں، اصولاً تو اگر کپور فیملی کا نام آپ اس سے ہٹا دیں تب بھی جو ہے نا یہ اینٹیکوٹی ایکٹ کے طور پہ یہ ہمارا اثاثہ ہے، کیونکہ تقریباً 100 سال سے زیادہ اس کا عرصہ ہو چکا ہے. اور
پشاور میں ششی کپور کے آبائی گھر کے باہر ان کی یاد میں تقریب، رپورٹ تھی رفت اللہ اورگزئی کی. اور اسی کے ساتھ سربین اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. آج پروگرام کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام، پروڈیوسر تھیں خدیجہ عارف، ہمارے اسٹوڈیو مینیجرز تھے لندن میں جانی بیکر، اسلام آباد میں اسرار الحق. سربین کی پوری ٹیم کے ساتھ مجھے عنبر خیری کو اب اجازت دیجیے. آخر میں خبروں کی سرخیاں سنیے نادیہ سلیمان سے.
امریکہ کے اعلی حکام کے مطابق صدر ٹرمپ کی جانب سے یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرنے کا اعلان آج متوقع ہے۔ امریکی صدر کے متوقع اعلان پر فلسطین سمیت کئی ممالک کی جانب سے تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے، تاہم اسرائیلی رہنماؤں نے اسے امن کی جانب اہم قدم قرار دیا ہے۔ امریکی ہفتہ وار جریدے ٹائم نے رواں سال کے لیے پرسن آف دی ایئر یعنی سال کی سب سے اہم شخصیت کا ٹائٹل ان تمام افراد کے نام کیا ہے جنہوں نے اپنی خاموشی توڑتے ہوئے جنسی ہراسگی کے خلاف آواز اٹھائی۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے اعلان کیا ہے کہ سن 2018 کے صدارتی انتخاب میں وہ حصہ لیں گے۔ اقوام متحدہ کے تحت کینیا میں جاری ماحولیات کے اجلاس میں شریک ممالک نے ایک دستاویز پہ دستخط کیے ہیں جس کے مطابق تمام سمندروں میں پلاسٹک پھینکنے کا عمل روکنا اشد ضروری ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔